الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے ہفتے کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک مضمون کو پڑھ کر کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی ایکسپلینیشنز دی تھیں. یہ مضمون کسی غیر مسلم جس کا نام برائن بیڈھم ہے, اس نے 1994 میں لکھا تھا, اور اس میں اس نے جو انالیسس کیا تھا وہ اس سے ایک سال پہلے لکھے ہوئے 1993 کے لکھے ہوئے ایک مضمون کلیش آف سیولائزیشنز, جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جس کا نام تھا سیموئل ہنٹنگٹن, اس نے لکھا تھا ایک سال پہلے. جو مضمون لکھا گیا تھا اس مضمون کے اوپر پھر اس برائن بیڈھم نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا. تو ہم نے بیسکلی برائن کے مضمون کے اوپر بات کری تھی کہ اس نے سب سے پہلے تو دین اسلام کے بارے میں جو بات کری وہ یہ کہ دین اسلام ایک نظریے کا نام ہے, ایک آئیڈیا کا نام ہے, ایک سوچ کا, ایک فکر کا نام ہے یہ دین. اور یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جس طرح کی فکر دنیا میں اس وقت اور کوئی بھی باقی نہیں بچی, اس طرح کی فکر. اور فکریں بھی ہیں موجود, اور اس نے پھر دین اسلام کا تقابل دوسری تہذیبوں کے ساتھ, سیولائزیشنز کے ساتھ کر کر کے بھی بتایا کہ ہاں اور فکریں بھی موجود ہیں, لیکن دین اسلام والی جو فکر ہے یہ ہے ایک روحانی نظریے کے اوپر, اور روحانی نظریہ بھی ایسا کہ جس کے اوپر اس کے ماننے والوں کو, جو واقعی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان کو یقین ہے کہ یہ 100% بغیر کسی شک و شبہ کے یہی حقیقت ہے. ایسا نظریہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. تو دین اسلام کی بنیاد اس نے کہی تھی کہ یہ اللہ کے کلام کے اوپر, جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1400 سال پہلے ایک دم دنیا کے ایک عجیب و غریب قسم کے کونے قدرے کی جگہ پہ, وادی غیر زی زرعن جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, وہاں پر یہ ورڈ بائی ورڈ, سلیبل بائی سلیبل نازل ہوا. تو ایسا نظریہ دنیا کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ایسے یقین کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہو. تو باقی جتنے تہذیبیں ہیں, 8 تہذیبیں اس نے گنی تھیں, ان میں سے 5 کو تو اس نے کہا کہ یہ تو کسی قابل نہیں ہے. ہندوازم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, اور اس کے اندر جاپنیز سیولائزیشن بھی آ جاتی ہے وغیرہ. لیکن 5 کے علاوہ جو تین ہیں ان میں سے 2 جو کہ غیر اسلام کے علاوہ ہیں, 2 بچ گئیں. تو ان میں سے ایک چائنیز سیولائزیشن ہے جو کہ کنفیوشس کے نظریات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی, یہ بس ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور حکومت اس طریقے سے کرو, عوام کا خیال رکھو اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو وغیرہ وغیرہ, بہت اچھی اچھی باتیں, لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حکومتیں اگر یہ بات کرتی بھی ہیں نا, تو وہ بھی بس اپنی حکومت کو چلانے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی کوئی کچھ نہیں ہے اس کے اندر باقی بات. اور جو آخری رہ جاتی ہے اسلام کے علاوہ وہ ہے ویسٹرن سیولائزیشن, کہ جو کہ عیسائیت کی بنیاد پر تو وہ کھڑی ہے, لیکن یہ عیسائیت جو ہے وہ اصل عیسائیت نہیں ہے, بلکہ رینیسانس اور ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں جو عیسائیت کی شکل بنی ہے یہ اس شکل کی بنیاد پر یہ سولائزیشن ہے. تو بیسیکلی یہ ایک سیکولر اور کیپٹلزم کی بنیاد پر یہ ایک سولائزیشن ہے, لیکن یہی ایک واحد چیز ہے جو کہ اسلام کے مقابلے پہ آ سکتی ہے دنیا کے اندر. یہ سب باتیں کر کے پھر اس نے کہا تھا کہ سیموئل ہنٹنگٹن نے جو اپنے مضمون کلیش آف سولائزیشنز میں کہا ہے کہ یہ دونوں جو تہذیبیں ہیں نا ان کا ٹکراؤ ہونے والا ہے, اور یہ ٹکراؤ جو ہے وہ صرف کولڈ وار کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ اصل جنگ کی شکل میں بھی ہو جائے. تو یہ سیموئل ہنٹنگٹن نے ایک بات کہی تھی, ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی, ویسے اس نے کہی تھی, اس کی مرضی. تو اس نے کہی ایسی بات, تو اس کے اوپر اس نے کامنٹ کیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کلیش ہو, ہم اس کلیش کو جو ہے نا وہ اوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس اوائڈ کرنے کے لیے دونوں کو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. تو ایک جملہ اس نے یہ کہا کہ دونوں کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, اور اس کے بعد اس نے باقی جو جملے کہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. تو یہ تبدیلیاں اگر مسلمان کر لیں اپنے دین کے طور طریقوں کے اندر تو پھر کوئی کانفلکٹ نہیں رہے گا. تو یہ باتیں سمجھا کر کے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ بھئی دین کے اندر تبدیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا ہمارے دین کے اندر تبدیلی کی اجازت ہے, گنجائش ہے کہ اس قسم کی تبدیلیاں, خصوصاً جن تبدیلیوں کو یہ پروپوز کر رہا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کلیش ہو, ہم تو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ تم جنگ کی تمنا ہی نہیں کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب بیٹی کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تو ان بیٹوں کے جو باپ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, پہلا بیٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی باپ ہو تم نے کیا نام رکھا, کیا سوچا ہے اس کا نام؟ تو انہوں نے جواب دیا حرب, لڑائی, جنگ, یعنی نام ہی اس کا جنگ, تاکہ اس میں با مسمہ جنگجو بنے وہ بڑا ہو کر کے. علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ایسے دلیر, بہادر, مضبوط, پہلوان قسم کے انسان تھے, لیکن چھوٹے تھے, نوجوان تھے, اور اوپر جو بڑے تھے ان کی رہنمائی میں رہتے تھے, ان سے پوچھ کے چلتے تھے, ان کی اجازت سے چلتے تھے, لیکن اپنا تو جذبہ تھا نا نوجوانی والا, تو اس وجہ سے جواب دیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں, حرب نہیں, حرب کو پسند نہیں کیا, بلکہ فرمایا اس کا نام ہوگا حسن, خوبصورت, اچھی صفات والا, اچھی پرسنالٹی والا, حسن اس کا نام رکھو. پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی, پھر آئے خبر دینے کے لیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا نام سوچا ہے اس کا؟ پھر وہی جواب حرب, لڑائی, ابھی بھی جوان ہی تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس کا نام حرب نہیں, اس کا نام حسین رکھو, حسن اور حسین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو پسند نہیں فرمایا. ہم کلیش ولیش کی باتیں نہیں کرتے, ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ ایک بندے نے ایک بات لکھی ہے, ہم کو تھوڑی کہ جا کے لا کر ٹکرا جاؤ, کلیش کرنا شروع کر دو. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ان صاحب نے پروپوزل پیش کیا ہے نا, ہم اس پروپوزل کو بھی مان نہیں سکتے کہ بھئی کہتے ہیں اپنے دین کے اندر ایسی بنیادی تبدیلیاں کر لو مسئلہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ کسی اور طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا تمہارے خیال میں, ہمارے خیال میں تو ہو سکتا ہے. تم ہماری بات مان جاؤ, تم اللہ پر ایمان لے آؤ, تم اپنی ہردرمی چھوڑ دو, تم جو ہے وہ اللہ کے دین کو قبول کر لو, یا یہ کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, کسی قسم کا کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی کلیش نہیں ہوگی, بہت سارے اور طریقے بھی ہیں. لیکن اس نے کیا طریقہ دیا کہ اس نے کہا کہ مسلمان تین تبدیلیاں کر لیں, اور ان تبدیلیوں میں سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ سب سے اس کے نزدیک سب سے آسان تبدیلی ہوگی, دوسری تبدیلی اس کے نزدیک اس سے زیادہ مشکل تبدیلی ہوگی, اور تیسری سب سے زیادہ مشکل تبدیلی ہوگی. یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ جو آئیڈیا والی بات اس نے رکھی ہے نا, اس کے اوپر ہم پہلے بھی چونکہ بہت دفعہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ اہم اتنی زیادہ ہے تو اس وجہ سے دوبارہ اس کے اوپر بات کر کے آگے بڑھیں گے. وہ کیا ہے کہ ہمارے دین کی جو اساس ہے, جو بنیاد ہے نا, وہ ہے نیت. سب جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ نیت ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ نیت ہم جانتے ہیں کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں, کہ دل میں آپ نے کسی چیز کا ارادہ کیا, یعنی آپ نے
ایک بات سوچی. دل میں ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں سوچی، عقل میں سوچی. تو ارادہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے سوچ میں کوئی بات آتی ہے، اس کی فکر میں کوئی بات آتی ہے، تو اسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، اسی کو جو ہے وہ نیت کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد نیت ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے کوئی گھر بنیادوں سے کھڑا ہوتا ہے، کوئی درخت اپنی بنیادوں سے کھڑا ہوتا ہے، بغیر بنیادوں کی کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر بغیر بنیادوں کی ہوگی تو بہت ہی کمزور ہوگی اور کسی وقت بھی وہ گر پڑ سکتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا دین جو ہے وہ بنیاد یعنی سوچ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. تو اس نے جو بات کہی نا کہ اسلام جو ہے ایک آئیڈیا ہے، اس نے 100% صحیح بات کری ہے کہ اصل میں تو یہ اس سوچ کی بنیاد پر دین کھڑا ہوتا ہے. ہاں، یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ تو اندر کی چیز ہے، روح کے اندر پیدا ہوتی ہے. دل جو کہ روح کا سب سے اہم مقام ہے، اس میں سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے. اب اس سوچ کے اثرات آہستہ آہستہ انسان کے باہر کے اوپر بھی آنا شروع ہوتے ہیں. جب سوچ پیدا ہو گئی، اب وہ سوچ کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں بھی لے کر کے آ جاتا ہے، ظاہری تبدیلیاں، اعمال کی تبدیلیاں، شکل کی تبدیلی کہ شکل کے اوپر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. چہرے کے اوپر عورت ہے تو وہ مان لیتی ہے کہ ہاں مجھے اس شکل کو چھپانا ہے غیر محرم مردوں سے. مرد ہے تو وہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ ہاں اس شکل کے اوپر میں نے بال چھوڑنے، جس کو داڑھی کہا جاتا ہے. تو یہ شکل کی تبدیلی اصل میں تو اندر سے آ رہی ہے نا، اور یہ تبدیلی بعد میں باہر پیدا ہو رہی ہے. تو سب سے مضبوط طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تبدیلی اندر سے پیدا ہو، کنوکشن ہو انسان کے اندر، اور اس کنوکشن کی بنیاد پر جو اس کے اندر ظاہری تبدیلی آتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں، وہ مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی بنیادوں میں سوچ موجود ہے. اور یہی اصل طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے. لیکن کیا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ باہر سے تبدیلی اندر آ رہی ہو؟ باہر سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے کہ انسان نے بیرونی طور پر کسی وجہ سے، کوئی فیکٹر سے، کوئی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ کوئی پریشر بھی تھا اس کے اوپر، جیسے ماحول کا پریشر تھا، یا ماحول گھر کا ماحول ہو، یا معاشرے کا ماحول ہو، کسی بھی جگہ کا ماحول ہو. گھر کے ماحول سے مراد ماں باپ کے پریشر کی وجہ سے دین کے اوپر چلنا شروع ہو گیا، یا بیوی شوہر کے پریشر کی وجہ سے دین پر چلنا شروع ہو گئی، یا شوہر بیوی کے پریشر کی وجہ سے دین پر چلنا شروع ہو گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے تبدیلی لانے کا، لیکن اس تبدیلی کے اندر پائیداری ہونا وہ مشروط ہوتا ہے. اس کی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ کیونکہ یہ سیلف کنوکشن کی بنیاد پر تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ کسی دوسرے کی کنوکشن کی بنیاد پر تبدیلی آئی ہے. اب اس تبدیلی جو آ گئی ہے ظاہری طور پر انسان کے اندر، اب اس تبدیلی کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی تو پھر یہ تبدیلی باہر سے اندر کی طرف بھی آ جاتی ہے، انسان کے دل کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، اس کی روحانی سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ اس کی کنوکشن بھی بن جاتی ہے. لیکن جب تک یہ کنوکشن نہ بنے، اس کو ماحول کے جو منفی اثرات ہیں جو کہ اس تبدیلی کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی محفوظ رکھنا پڑتا ہے. اگر اس نے حفاظت نہیں کری، یعنی جو اس کے خلاف قوتیں تھیں اپنے آپ کو ان سے بھی ایکسپوز کر کے رکھا، ان کے درمیان بھی اٹھتا بیٹھنا جاری رکھا، ملنا جلنا ان کے ساتھ بھی برقرار رکھا، ان کے ساتھ بھی دوستیاں لگا کر کے رکھی، کنٹینیو کریں جیسے پہلے تھیں ویسے ابھی بھی، تو اب یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ صرف اس وقت تک رہے گی جب تک کہ یہ بیرونی پریشر رہے گا. جس دن یہ بیرونی پریشر گیا، اس دن یہ تبدیلی اسی طریقے سے زمین پہ آ جائے گی جیسے ایک کاغذ کا محل زمین پہ آ جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. اب کہنے کو تو یہ ایک مفروضہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ باہر سے تبدیلی اندر کیسے، لیکن اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کر چکے ہیں. بچوں کی کلاس کی برکت سے یہ آئی تھی کہ ایک کافر تھا، عقبہ بن ابی معیط، بڑا ہی برا کافر تھا مکہ مکرمہ کے اندر. بڑا دشمن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن ایک دن وہ سفر سے واپس آیا تو یہ لوگ جب آتے تھے خوب کما شما کر کے آتے ہوں گے شام سے سیریا کے سفروں سے شام کے اور یمن کے سفروں سے, تو آ کر کے نا خوشی میں کہ ہاں بھی میں واپس آیا ہوں اور خوب کمائی کر کے آیا ہوں. بہرحال جو بھی ریزن تھی اس نے ایک بہت بڑی دعوت کری مکہ مکرمہ میں, اور اس میں اس نے سارے سرداروں کو اور معزز جو عزت دار لوگ تھے مکہ مکرمہ کے سب کو بلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عزت دار کون ہوگا, اگرچہ کہ مخالف تھا لیکن چونکہ عزت دار تھے تو ان کو بھی بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اس نے اب سب کے سامنے اس نے کھانا رکھا اور کہا کہ بھئی کھائیں, تو سب نے کھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا کہا, میں نہیں کھاتا تمہارا کھانا, میں تو اس وقت کھاؤں گا جب تم کلمہ پڑھو گے, جب تم کلمہ پڑھو گے. اب ان لوگوں کی جو ٹریڈیشنل روایات تھیں, معاشرتی روایات تھیں, وہ یہ تھیں کہ اگر کوئی گھر آ جائے اور گھر آ کر کے آپ کا پیش کیا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دے تو یہ میزبان کے لیے بہت ذلت کی بات ہوتی تھی اور اس سے وہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے اپنے آپ کو اس یعنی اپنے کلچرل ذلت سے بچانے کی خاطر اس نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی اور کلمہ پڑھ لیا. اب دوسروں نے بھی سن لیا کہ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ تو مسلمان ہو گئے, جس کو یہ لوگ بددین کہتے تھے بددین ہو گیا یہ. تو فوراً جو خبر ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح مکہ مکرمہ میں پھیل گئی. مکہ مکرمہ میں اس کا ایک بہت قریبی دوست تھا عبی بن خلف, امیہ بن خلف. امیہ بن خلف تک بھی یہ بات پہنچی تو اس نے اس کو جا کر کے کہا, یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تو بے دین ہو گیا ہے, تو نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہو, ان کے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں, میں نے تو صرف اس لیے پڑھا تھا کہ بھائی وہ میرا کھانا نہیں کھا رہے تھے, میرے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی, اس وجہ سے میں نے پڑھا ہے. امیہ بن خلف نے کہا, میں تمہاری بات کا یقین نہیں کرتا جب تک تم جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر تھوک کر کے نہیں آؤ گے, اس وقت تک مجھے تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں, جھوٹ بول رہے ہو تم. اب اس کو امیہ بن خلف کی دوستی عزیز تھی, ملاقات عزیز تھی کہ اس سے ملنا جلنا میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ تو میرا جگری یار ہے. تو یہ واپس گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر اس نے تھوکا. اللہ کا کرنا یہ ہوا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تھوک بجائے اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر پڑتا, وہ واپس اسی کے چہرے کے اوپر آ کے پڑا اور جہاں پہ آ کے پڑا وہاں پر جل گیا اس کا چہرہ. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوا, دنیا سے ہی اس کا عذاب شروع ہو گیا اور پھر مرنے کے بعد یہ معذبین میں سے شامل ہوا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر کہ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی, کہ جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا نا تو یہ کہے گا کہ میرے دوست نے جس کو میں نے دوست بنا کے رکھا تھا نا, اس نے مجھے نصیحت والی بات سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان تو یہی کرتا ہے انسان کو پھنسا کر کے بھاگ نکلتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ اس شخص کے پاس نصیحت پہنچ چکی تھی, اگر اس نصیحت کو اس نے ظاہری طور پر بھی قبول کیا تھا نا, اس کی بربادی کا سبب کیا بنا, وہ اس کا وہ دوست بنا. اگر یہ اس دوست کے پاس نہیں جاتا تو وہ دوست اس کو جو ہے وہ اس سے گمراہ نہ کر سکتا تھا. تو ہوتا کیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا جاتا رہتا, اس کلمے کا اثر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اتر جاتا. جیسے کہ اور بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں کسی پریشر کی وجہ سے, لیکن چونکہ پھر وہ بری محفل میں دوبارہ نہیں گئے بلکہ مسلمانوں ہی کی مجلس کے اندر رہے, بالآخر وہ پکے مسلمان بن گئے. پہلے پکے مسلمان نہیں تھے, بعد میں پکے مسلمان بنے, اسی طریقے سے یہ بھی بن جاتا. لیکن اس نے اپنے آپ کو ماحول سے نہیں بچایا. تو پورا کا پورا کیا مقصد ہے کہ تبدیلی باہر سے بھی آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے اس تبدیلی کو محفوظ کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک فلیم ہو اگر وہ بہت ہلکا سا فلیم ہے تو اس ہلکے فلیم کو آگ کے انگارے کو یا آگ کا جو فلیم ہے اس کو ہوا کی جھونکوں سے بچانا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں بچائیں گے تو وہ گل ہو جائے گا, بچا لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بڑا فلیم بن جائے. آپ تھوڑا سا اور اس کے اندر ایندھن ڈالتے رہیں ایندھن ڈالتے رہیں, وہ بڑا فلیم بن جائے گا. جبکہ اگر کوئی چیز اگر بڑی سی آگ ایک پیدا ہو تو اتنی بڑی آگ کو پھر آپ کو اتنا بچانا نہیں پڑتا, وہ خود ہی اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سروائیو کرتی ہے اور اس کو آپ اندر ایندھن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں, وہ چلتی رہتی ہے اسی کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے, ایک سوچ ہے, اور اس کے اندر کسی انسان کے اسلام میں پختگی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اندر سے تبدیل ہوتا ہے. اور جب انسان اندر سے تبدیل نہیں ہوتا, کسی بیرونی پریشر کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ تبدیلی جو ہوتی ہے پائیدار نہیں ہوتی, یہ تھوڑے عرصے کے اندر ختم ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقطے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر ہم نے کسی بھی بیرونی پریشرز کی وجہ سے اپنے آپ کو دین کے راستے کے اوپر چلانا شروع کر دیا ہے تو اس بات سے ہم بہت زیادہ خوف زدہ رہیں کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا, یہ تھوڑے دنوں کے اندر یہ ختم ہو جائے گا. یا اگر کسی اور کو بھی اسی طریقے سے ہم نے پریشر کے تحت جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے تو ہم اندرونی تبدیلی کے اوپر محنت کریں. اور اندرونی تبدیلی کے محنت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کریں, کیونکہ اندرونی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ در حقیقت تو اللہ ہی کر سکتا ہے, ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے زیادہ اس کے لیے. زیادہ سے زیادہ کچھ اسباب کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کچھ محنتیں کر سکتے ہیں, ان کو ایکسپوجر دے سکتے ہیں نیک محفلوں کا, بری محفلوں سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں کرنی ہے, یہ دوائیں تو ہم نے کرنی ہے. لیکن ان دواؤں سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب ٹوٹ کے دعائیں مانگنی ہے تبدیلی کے لیے. تو اس نے جو یہ بات کہی ہے یہ پتھر پر لکیر کی مانند یہ بات ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم ظاہر بینی کے اوپر جو ہے نا ظاہر داری کے اوپر اپنی ساری زندگی گزار دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. ہماری زندگی ظاہر داری کے اوپر نہیں گزر سکتی, ہماری اولادوں کی زندگی ہمارے گھر والوں کی زندگی ظاہر داری کے اوپر نہیں گزر سکتی جب تک یہ اندرونی کنوکشن میں تبدیل نہ ہو جائے. تب تو یہ زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے, ورنہ یہ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, ہرگز نہیں کر سکتی. تو اس نے جو پھر یہ ساری باتیں کر کے تین جو سجیشنز مسلمانوں کو دیے کہ مسلمان اپنے اندر یہ تین تبدیلیاں کر لیں تب جو ہے وہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور امن و امان کے ساتھ ہی رہیں گے. ان تبدیلیوں کے لیے ہم نے آپ کو قرآن کی آیت بھی سنائی تھی جو کہ اس مضمون کو پڑھ کے اس عاجز کے دل میں فوراً آئی, اور آپ میں سے ماشاءاللہ جو حافظ صاحب ہیں ان سے اس عاجز نے پھر اس آیت کو یاد بھی کروایا, مجھے تو یاد نہیں تھی, الحمدللہ ان کو جزائے خیر تھے, انہوں نے فوراً مضمون سن کر کے آیت یاد دلا دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود والنصارى, ہرگز ہرگز نہیں تم سے راضی ہوں گے یہود و نصارا حتی تتبع ملتهم, جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو, یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنا نہ شروع کر دو. اتباع کہتے ہیں فٹ اسٹیپ بائی فٹ اسٹیپ, نقش قدم کے اوپر چلنا کسی کے, صرف حکم نہیں ماننا, حکم ماننے کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. اتباع ایک الگ چیز ہوتی ہے جس میں اطاعت بھی شامل ہوتی ہے اور فالوئنگ بھی شامل ہوتی ہے, اور یہ دل کی طلب کے بغیر نہیں ہو سکتی. دل کی طلب کے بغیر آپ حکم تو مان سکتے ہیں زور زبردستی کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, سزا کی وجہ سے, آپ حکم تو مان سکتے ہیں. اتباع جو ہے نا دل سے جو کی جاتی ہے, پیچھے پیچھے چلنا, جو ادب اس کے اندر شامل ہوتا ہے, تعظیم اس کے اندر شامل ہوتی ہے, یہ ڈنڈے کے دور پہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی اتباع جب تک نہ شروع کر دو, یعنی دل سے چاہ دل کی چاہت کے ساتھ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا نہ شروع کر دو, اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. تو کہہ دیجئے ان سے ان ھدی اللہ ھو الھدی, جو ہدایت کا راستہ ہے نا, صحیح راستہ جو کہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے گا, وہ تو صرف وہ راستہ ہے جو کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے, نبیوں کے واسطے سے جو اللہ نے بتایا ہے. ان کے بتائے ہوئے راستے یہ ہدایت کے راستے نہیں ہیں, یہ تمہیں کامیابی کے منزل تک نہیں پہنچائیں گے. مان لو اس بات کو, جان لو اس بات کو, اور آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھریٹن بھی کیا ہے, دھمکی بھی دی ہے, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر تم نے ان کی اتباع کری ان کی خواہشات کی, بعد الذی جاءک من العلم, جبکہ میرے نبی تمہارے پاس آ چکے ہیں, علم تمہارے پاس پہنچ چکا ہے, صحیح غلط کا تمہیں پتا چل چکا ہے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو پھر تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے, اپنا دوست نہیں پاؤ گے. اب یہ لوگ جو ہے نا, یہ پھر تمہیں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. یہ لوگ یہود و نصارہ ہوں, ہندو ہوں, بدھسٹ ہوں, جو بھی ہوں, یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے, ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, یہ صرف اپنا نفس پرستی کامل ہے. کفر کے ساتھ نفس پرستی کامل ہوتی ہے. ایک مسلمان بھی نفس پرستی ہوتی ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ کی حکموں کے خلاف کرتا ہے, لیکن وہ کمال کے درجے پر نہیں ہوتی کیونکہ ایمان اس کے اندر موجود ہے. وہ ایمان اس نفس پرستی کو کسی حد تک کنٹرول میں رکھتا ہے. لیکن کافر کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے, کافر کے اندر تو انلیمیٹڈ نفس پرستی ہوتی ہے, انلیمیٹڈ شیطان پرستی ہوتی ہے. تو یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ اپنوں کے بھی نہیں ہوتے, یہ صرف اپنے نفس کے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے ہوتے ہیں. وہ بھی غلط فہمی میں, جس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن غلط فہمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے, اور اسی کو بس وہ اپنے لیے سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تین تبدیلیاں, ان میں سے پہلی تبدیلی جو ہے with the rising in the rising order of difficulty coping with a modern economy. Modern economy یہ کیا ہے؟ اس آج اس کا یہ مضمون ہے نہیں. میں نے فائنانس اور اکنامکس وغیرہ کبھی فارملی اسکول میں جا کر کے, کالج میں جا کے نہیں پڑھی, لیکن انفارملی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کری تھی. ایک زمانے میں بڑا شوق بھی تھا, اور ابھی بھی تھوڑا سا اور مطالعہ کرنے کا کسی کچھ وجوہات سے موقع ملا. تو یہ ماڈرن اکنامک سسٹم جو ہے نا, یہ پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوتے تھے. پہلے ایک انفارمل گائیڈ لائنز ہوتی تھیں, جو کہ لیڈرز, جو کہ ریلیجس لیڈرز ہوں یا سوشل لیڈرز ہوں, وہ اپنی قوموں کو دیا کرتے تھے انفارملی. تو 19th سینچری کے اواخر میں 20th سینچری میں آ کر کے یہ باقاعدہ سسٹمز کی شکل ایوالو کر گئی. یہ سسٹمز کون سے تھے؟ ایک جو ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں, اور دوسرے کو کمیونزم کہتے ہیں, یا سوشلزم کہتے ہیں بلکہ. تو سوشلزم اور کمیونزم, آپ نے اوپری طور پہ تو بہت ساری باتیں سنی ہوں گی ان کے بارے میں. کمیونزم کا نظام جو تھا وہ یہ تھا جی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کو مانے نہ مانے, ویسے تو یہ دہریے ہیں, اپنے آپ کو دہریہ کہتے تھے, لیکن حقیقت میں یہ دہریے نہیں تھے. ان کے پیچھے جو ہے نا, جو لوگوں کو کراچی میں کہتے تھے لارے لپے دینا, ہے نا, دھوکے دینا, یہ عوام الناس کو دھوکے دیتے تھے, یہاں بھی دہریا اور وہ کوئی خدا نہیں ہے اور سب کچھ جو ہے وہ خود سے ہو رہا ہے. اصل میں یہ جو تھے نا پیچھے یہودی تھے, کارل مارکس جیسے, یا جو ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. رشینز جو ہے نا, یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کو بےوقوف بناتے تھے کہ جی نہیں کوئی نہیں, ہم کوئی کسی دین پہ بلیو نہیں کرتے, تو تم بھی اپنے دین کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم کسی بھی دین پہ بلیو نہیں کرتے. سیکولرزم کا ایک دوسرا متشدد نام دہریا پن, ایتھیزم. بہرحال تو انہوں نے کہا جی کہ جو بھی دنیا کے اندر چیزیں موجود ہیں نا, تو لوگوں کے ہاتھ میں نا ان کی اگر ہم اونرشپ دے دیتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے نا ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, اور جو ہے وہ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں, اور بہت زیادہ پھر جو ہے وہ مونوپلی ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. جیسے کہ سوویت رشیا کے اندر جو ہے وہ زارز ہوا کرتے تھے, ان کے بادشاہوں کو زار کہا جاتا تھا, تو وہ بڑے امیر کبیر بن گئے تھے, اور وہ اپنے عوام کا بہت زیادہ استحصال کیا کرتے تھے, سرمایہ بناتے تھے خوب امیر سے امیر تر. تو پھر عوام نے جو ہے وہ کارل مارکس جیسے لوگوں کی شہ کے اوپر پھر ان کے خلاف بغاوت کری, اور ایک ریولیوشن لے کر کے آئے, مارکسسٹ ریولیوشن, بولشویک ریولیوشن, جو بھی کہیں. اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ اشتراکی نظام بنایا, اور پھر اس کو چلانے کی کوشش کرتے رہے. کامیاب انہوں نے کیا ہونا تھا اس کے اوپر. بہرحال 70 سال تک نا وہ اپنا بھیڑا غرق کرتے رہے, حتیٰ کہ 70 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو جو پٹائی لگی برابر والے ملک کے اندر, اس کا بھی بڑا اس کا اثر ہوا, اور ان کے اپنے سسٹم جو ہیں وہ چل کے نہیں دے رہے تھے, تو بالآخر انہوں نے اس کو ابینڈن کر دیا. ان کا جو صدر تھا میخائل گورباچیف, تو اس نے تو اپنے ہاتھ سے پھر سوویت یونین کو توڑا اور پھر سوویت رشیا کو جو ہے وہ الگ ملک بنایا, باقی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا, جاؤ تم اب جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا اب تم خود ہی بھگتو ان کو, ہم تو الگ ہو رہے ہیں تم سے. لیکن اس کے بعد بورس یلسن جو نیکسٹ ان کا پریزیڈنٹ تھا, تو اس کا ایک جملہ تھا جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا. بورس یلسن نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا ہم نے نظریہ پیش کیا تھا نا, اقتصادیات کا نظریہ سوشلزم کے نام سے, تو کاش کہ یہ سوویت رشیا جیسے اتنے بڑے ملک کے اوپر ہم اس کا تجربہ نہ کرتے, بلکہ ہم افریقہ کے کسی چھوٹے سے ملک کے اوپر اس کا تجربہ کر لیتے تاکہ ہمیں اس کی حقیقت کا جلد پتہ چل جاتا. اتنے بڑے ملک کے اوپر جو ہم نے اس کا تجربہ کیا نا, تو 70 سال میں جا کر کے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ غلط تھا, 70 سال لگے ہمیں اس میں. تو بہرحال یہ تجربہ ان کا پوری طریقے سے ناکام ہوا, اور جب یہ ناکام ہو گیا تو دوسرا جو نظریہ تھا کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام جس کو کہتے ہیں, تو لوگوں نے سمجھا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرمایہ دارانہ نظام جو تھا, کیپٹلزم جو تھا, وہی صحیح طریقہ ہے. جب یہ سوشلزم پنپ رہا تھا دنیا کے اندر, تو ہمارے ملکوں کے اندر, پاکستان میں خصوصا, افغانستان کے اندر تو پہلے سے ہی بہت زیادہ ان کا اثر ہو چکا تھا, اور پاکستان کے اندر بھی 70s کے اندر اس کا اثر بہت زیادہ آنا شروع ہوا, اور لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ ہم بھی نا کچھ اسلامک سوشلزم ٹائپ کی چیز بناتے ہیں, اور پاکستان کا نظام اسلامک سوشلزم کے طریقے سے چلائیں گے. بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنی اس زمانے میں, اور اسٹوڈنٹ پارٹیز بھی بنی, NSF اور PSF اور اس طرح کی ساری, ہم سنتے تھے ان کے نام جب چھوٹے تھے, اسکولوں میں جاتے تھے. تو بہرحال جب یہ 1980s کے اندر جا کر کے ختم ہوا, تو پھر وہی لوگ جو ہے نا, پھر ان میں سے اکثر جو ہے وہ دوسرے پول کی طرف آ گئے. لوٹے ہوتے ہیں نا, لوٹے کبھی ادھر لڑکتے ہیں پھر اس کے بعد واپس ادھر لڑک جاتے ہیں, ان کا اپنا کوئی بیس تو ہوتا نہیں ہے کوئی جس بنیاد کے اوپر وہ خود کھڑے ہو. تو جو ادھر لڑکے تھے وہ اب لڑک کر کے ادھر واپس آ گئے کہ اچھا جی کیپٹلزم جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے. اور کیپٹلزم جو ہے وہ تقریباً اس وقت تک دنیا کے اندر ایک رائج سسٹم لوگوں کے سامنے موجود ہے. ہم جو ہیں, چونکہ ہماری دینی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی, ہماری نسبت اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے نظام کے ساتھ کچی ہے, تو اس وجہ سے نا ہم بھی جو ہے وہ ان کی ظاہری چکا چوند کو دیکھ کر کے ہم ان سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس حد تک متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دنیا دار ہوتے ہیں نا, تو اس وقت تو ہم متاثر ہوتے ہی ہیں ان سے کہ ہاں جی ان کے پاس دیکھو ساری طاقت ان کے پاس ہے, سارا پیسہ ان کے پاس ہے, ساری ریسورسز ان کے پاس ہیں, ان کے ایجوکیشن سسٹمز کتنے اچھے ہیں, ان کے جو ہے وہ ہیلتھ سسٹمز کتنے اچھے ہیں, ان کے سوشل سسٹمز کتنے اچھے ہیں, ان کے ملکوں کا نظام, ٹریفک کا نظام اور ہر چیز بالکل صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک چل رہی ہوتی ہے. تو جب ہم دنیا دار تھے تو اس وقت تو ہمارا قبلہ خالصتاً یہی ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جب ہم دیندار بھی بن جاتے ہیں نا, کہ جی اب جو ہے وہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دی, پہلے بالکل نہیں پڑھتے تھے یا تھوڑی پڑھتے تھے, قضا کر کے پڑھتے تھے, اب 5 نمازیں پڑھنے, پہلے جو ہے وہ کلین شیو ہوتے تھے اب داڑھی لگا لیجیے, پہلے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ڈھکتے نہیں تھے اب جو ہے وہ اوپر سے اسکارف چڑھا لیا یا کچھ جو ہے وہ ابایا چڑھا لیا, اوپر سے جو ہے نقاب چڑھا لیا, لیکن اندر سے ہماری تبدیلی نہیں آئی, اندر سے ہم کنویکشن ہمارے اندر نہیں آئی, دین کی تفصیلات ابھی ہمیں نہیں پتا چلی ہیں. یا وہی بات ہے, یہ جیسے عقبہ بن ابی معیط کا معاملہ تھا کہ اس نے اوپر کا کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دوستی کو نہیں چھوڑا تھا, دوست کے پاس گیا, دوست نے اس کو ریورس کر دیا. ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم اوپر سے کلمے پڑھ لیتے ہیں, ہم اوپر سے جو ہے وہ دیندار بن جاتے ہیں اور ظاہری تبدیلیاں بھی اپنے اوپر لے کر کے آ جاتے ہیں, لیکن ہم ناجنس کی صحبت نہیں چھوڑتے. جو مشائخ ہمیں بنیادی باتوں میں سمجھاتے ہیں, ناجنس کی صحبت چھوڑو گے تو آگے بڑھو گے, ورنہ نہیں آگے بڑھ سکتے, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ جی ہم اچھے خاصے دیندار بننے کے باوجود ہم انہیں سے اپنے سلیوشنز لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم مسلح والے سلیوشنز جو ہیں وہ تو مولانا صاحب سے لے لیں گے, شادی بیاہ میں طلاق اور نکاح اور کیسے پڑھا جاتا ہے وہ تو ہم جو ہے وہ لے لیں گے جی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے, اور پیر صاحب سے جو ہے نا وہ ہم وظیفے لے لیا کریں گے اور دعائیں کروا لیا کریں گے, اور اس طرح کی چند اور چیزیں
جو ہم آسانی سے کمپرومائز کر سکتے ہیں وہ ہم پیر صاحب سے جا کر کے لیجیا کریں گے. تو مولانا صاحب, مفتی صاحب, پیر صاحب, یہ تو آ جاتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر دیندار بننے کے بعد. لیکن جو ان کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ادھر ہی سے لے رہے ہوتے ہیں ساری کی ساری, کہ جی زندگی گزارنے کا طریقہ تو ہم نے وہیں سے لینا ہے کیونکہ وہی کامیاب ہیں, معاشی نظام تو ہم نے انہیں سے لینا ہے کیونکہ وہی کامیاب ہیں, تعلیمی نظام تو ہم نے انہیں سے لینا ہے کیونکہ وہی کامیاب ہیں. تو ابھی تک نا کامیابی کا کرائیٹیریا ہمارے اندر نہیں بدلا ہوتا, کامیابی کا کرائیٹیریا وہی ہے جو کہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا تھا پہلے سے. تو کامیابی کا کرائیٹیریا ہی نہیں بدلا تو پھر ہم قد افلح المؤمنون, قد افلح من تزکا, قرآن کی ان آیات کے اوپر کیسے ایمان لانے والے کہلا سکتے ہیں؟ تو ہم بھی نا قرآن کے اوپر اجمالی ایمان لا رہے ہوتے ہیں, تفصیلی ایمان نہیں لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اجمالی ایمان کہ جی ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہاں جی یہ بڑی اچھی کتاب ہے, ہاں جی بالکل صحیح ہے, یہ الحق ہے سب, یہ اجمالی ایمان ہو گیا. یہ ایمان تورات اور انجیل کے اوپر تو لانا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں تھیں, اللہ کی کتابیں ہیں, نازل ہوئی تھیں اوپر سے. لیکن تفصیلی ایمان تورات انجیل پہ نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے, تبدیلیاں آ گئی ہیں, چینجز ہو گئی ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کوئی تھوڑی ہے. ایک ایمان والا قرآن کے اوپر تفصیلی ایمان لائے گا تب وہ مومن بنے گا. کیا مطلب؟ ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لائے گا, ایک ایک حکم کے اوپر ایمان لائے گا تب وہ مومن بنے گا. تو اس وجہ سے نا ہم ان کے بارے میں پھر اس قسم کے تصورات کا شکار ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کی نفرت, یعنی ان کے نظام کی, افراد کی نفرت کی بات نہیں ہو رہی. فرد سے نفرت کرنے سے تو ویسے ہی منع کیا گیا, لیکن فرد کا جو گناہ ہوتا ہے یا گناہ کے نتیجے میں جو اس نے گناہ کا نظام بنایا ہوا ہے اس سے نفرت کرنا تو لازمی شرط ہے ایمان کی. گناہ سے نفرت تو ایمان کی شرط ہے, گناہ کے پورے نظام سے نفرت, اجتماعی نظام سے نفرت, یہ تو ایمان کی شرط ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی نفرت ہی نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چلتا ہے, وہ بھی چلتا ہے, اس معاملے میں ادھر سے پوچھ لیں گے, اس معاملے میں ادھر سے پوچھ لیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے اقتصاد, جو کہ پہلا پوائنٹ اس نے پیش کیا تھا نا برائم بیرن نے, کہ ان کے اقتصادی نظام کو آپ اپنا لیں, تو ہمیں اس اقتصادی نظام کی کچھ ایسی باتیں کم از کم معلوم ہونی چاہیے تاکہ ان کے اس نظام کی نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو سکے. یعنی کہ مفتی تجوی عثمانی صاحب نے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک اسلامک بینکنگ پیش کر دی, تو ہمارے سارے کام اسلامک بینکنگ سے ہو سکتے ہیں. تو اچھا ہے کہ دیندار بن گئے تھے تو چلو ہم اسلامک بینکنگ سے لون لے لیتے ہیں. اور وہ جو کنونشنل بینکنگ ہے تو ہاں بھی کوئی بات نہیں ہے, آپ کوئی اور بندہ جائے کنونشنل بینکنگ سے لون لے. یعنی کوئی نفرت نہیں ہے دل کے اندر, ایک آلٹرنیٹو مل گیا سامنے اسلامک بینکنگ کا, تو جی اسلامک بینکنگ سے لون لینے, کیونکہ مولوی تو کہلاتے ہیں نا, آخر داڑھی تو رکھ لی ہے نا, تو مولوی بن گئے تو اب مولوی صاحب. لیکن فائدہ پورا ہونا چاہیے, نقصان برداشت نہیں کروں گا میں اس کے اندر. تو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. تو ایسا ایمان جو ہوتا ہے نا وہ بہت کمزور ایمان ہوتا ہے. تو چند باتیں, تھوڑا وقت رہ گیا اس کے اندر, اس اقتصادی نظام کے بارے میں آج آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ جو اقتصادی نظام ہے, سرمادارانہ نظام جس کو کہتے ہیں, کیپٹلزم جس کو کہتے ہیں, اس کی بنیادی خرابیاں کیا ہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب سے سیدھا سیدھا چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی جو چند بنیادی اصول ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس. آپ دے سکتے ہیں, یعنی حکومت کی اونرشپ آپ ساری چیزیں نہ رکھیں جس طرح اشتراکی نظام کے اندر تھا. پرائیویٹ اونرشپ, ذاتی اونرشپ بھی ہونی چاہیے لوگوں کے پاس. اور جو بازار کی قوتیں ہیں جن کو مارکیٹ فورسز کہتے ہیں, تو وہ بازار کی جو قوت ہے نا جس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کہا جاتا ہے, رسد اور طلب, یا طلب اور رسد, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ڈیمانڈ ہوگی تو آگے سے سپلائی بھی ہوگی. تو اس مارکیٹ فورس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے کام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے.
ٹھیک ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک چار بنیادی پرنسپلز میں سے ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہم کام کریں گے. لیکن غلطی انہوں نے کیا کری کہ انہوں نے جو سرمایہ بنانا منافع کے حصول کی بے لگام آزادی دے دی, کوئی لگامیں نہیں لگائیں اس کو, کوئی پابندیاں نہیں لگائیں, حلال اور حرام کی کوئی تفریق نہیں رکھی. تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گیا کہ جن کے ذریعے سے کوئی شخص سرمایہ سے سرمایہ بنا بنا کر کے اتنا زیادہ امیر ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں اجارہ داری آ جائے, جس کو انگریزی میں مونوپولی کہتے ہیں. یعنی وہ جو ہے وہ کسی پروڈکٹ کو یا کسی انڈسٹری کو جو ہے وہ مونوپولائز کر کے اپنی من مرضی سے چلانا شروع کر دے, اتنا زیادہ اجارہ داری اس کے ہاتھوں میں آ جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ایک نیچرل پرنسپل تھا, فطری نظام تھا کہ بھائی جن لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ آٹومیٹیکلی پھر یعنی ہوگی, مارکیٹ کے اندر سپلائی ہوگی. تو یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, لوگوں میں ڈیمانڈ ہے تو سپلائی جو ہے وہ اس کے پروڈیوسرز کو کرنی چاہیے جو جینوئن پروڈیوسرز ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ کوئی لمٹس نہیں رکھی تو یہ سپلائی جو ہے نا یہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کے رہ جاتی ہے, یا تو کسی ایک شخص کے ہاتھ میں سارا کا سارا آ جائے گا یا کسی ایک گروپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. جیسے کہ ہمارے ہاں گروپس ہیں بہت سارے, بڑی بڑی جو ہے وہ سرمایہ داروں کے, یعنی ایک یا تو ایک فیملی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک باپ نے سٹارٹ کیا تھا, اب اس کے بچے ہوئے, پھر بچوں کے بچے ہوئے, تو اس طریقے سے فیملی بہت بڑی بن گئی, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک پوری کی پوری انڈسٹری ہے. یا یہ کہ چند لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جی ہم نہ اس کے کنٹرول کو اپنے پاس ہی رکھیں گے, تو یا تو کسی ایک شخص میں یا ایک گروپ میں منحصر رہ کر کے یہ مونوپولی رہ جائے گی, کیونکہ اس کے اندر کوئی حلال حرام کی تفریق نہیں تھی, جائز ناجائز کا کوئی دھیان نہیں تھا اور کوئی لگام نہیں تھی, کوئی پرنسپلز نہیں تھے اس کے, بس بناؤ کسی طریقے سے پیسہ. تو چونکہ انہوں نے حلال حرام کی تفریق نہیں کری تھی نا, تو حضرت نے پھر اس کے اوپر ایک مثال دی کہ دیکھیں کیسی کیسی اخلاقی برائیاں, معاشرتی برائیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں کہ اب چونکہ پیسہ بنانا ہے اور اس کی کوئی لمٹ تو ہے نہیں کہ کیسے بنانا ہے, جیسے بھی بنا سکتے ہو بناؤ. تو ایک طریقہ انہوں نے کیا نکالا, شیطان نے ظاہر انسان کو کیا طریقے بتلائے, ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ بھائی بے حیائی کے ذریعے سے پیسے بناؤ, کیونکہ انسانوں کے دل کے اندر جو ہے نا وہ جذبات ہوتے ہیں بے حیائی کے, نفس ہوتا ہے انسان کا, ان النفس لامارۃن بالسوء, نفس انسان کا برائی کی طرف ہی بلاتا ہے. تو اب نفس کے ان خواہشات کو تم استعمال کرو پیسہ بنانے کے لیے, تو بے حیائی کی چیزوں کو ترویج اشاعت دو اور اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں سے پیسے وصول کرو, یعنی پٹ اے پرائز ٹیگ آن اٹ. اس چیز کو سب سے زیادہ انہوں نے شروع میں کیسے استعمال کیا کہ جو پروڈکٹس بناتے تھے انڈسٹریز کے اندر, فیکٹریز کے اندر, اب ان پروڈکٹس کے مارکیٹ کریٹ کرنے کے لیے, یعنی ایک پروڈکٹ ہے جو کہ یہ انہوں نے بنا تو لی ہے بہت بڑی تعداد میں فیکٹری کے اندر, لیکن اب اس کو بیچنا بھی تو ہے نا, لوگوں سے اس کا پیسہ بھی تو وصول کرنا ہے نا, اب لوگ کو تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, اس کے بغیر ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی, لیکن دے وانٹ ٹو کریٹ اے نیڈ, ضرورت پیدا کرنی ہے. اب ضرورت پیدا کیسے کریں گے, اس کے لیے انہوں نے پھر میڈیا کو استعمال کیا, پہلے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا آیا ٹیلی ویژن کی شکل میں, اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آیا. اس کے اوپر انہوں نے اشتہار بازی شروع کری, ایڈورٹائزنگ شروع کری. اب ایڈورٹائزنگ میں یہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف لوگوں کو کیسے مائل کریں, تو پہلے تو انہوں نے مردوں کو استعمال کیا, لیکن مردوں کی طرف سارے لوگ زیادہ مائل نہیں ہوتے, تو انہوں نے پھر عورتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور عورتیں بھی کیسی, ظاہر ہے کوئی نقاب میں عورت آئے گی تو اس کی طرف تو لوگوں نے نہیں دیکھنا ہے نا کہ وہ کون سے والا سگریٹ پی رہی ہے اور کون سا والا جو ہے وہ پرفیوم لگا رہی ہے اور کس قسم کا وہ کپڑا پہن رہی ہے. کوئی با پردہ عورت کے ذریعے سے تو ایڈورٹائز نہیں کر سکتے, تو انہوں نے پھر عورت کو بے پردہ کرنا شروع کیا. آپ نے چند دن میں ہی اپنے نظروں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی, پہلے نقاب ہٹا صرف چہرہ کھلا, پھر اس کے بعد سر سے جو
پہلے با حجاب آتی تھیں چہرہ کھول کر کے، اب جو ہے وہ سر سے بھی اتر گیا، سر سے اترنے کے بعد ہاتھوں سے بھی اتر گیا، اور ہاتھوں سے اترنے کے بعد پیروں سے اترنے کی باری آئی. اپنی آنکھوں سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے عورت کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، عورت کو گھروں سے باہر نکالا. اور اب یہ عورتیں جو ہیں جو کہ ان کی پروڈکٹ بیچنے کا سبب بن رہی تھیں، ان عورتوں نے ان سے پیسے بھی بہت زیادہ چارج کیے، کیونکہ ظاہر ہے گھر چھڑوا کر کے باہر نکالیں گے، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتروائیں گے تو پیسے تو دینے پڑیں گے نا. تو ان عورتوں نے بھی خوب اس کو ایکسپلوئٹ کیا، خوب پیسے لیے، حتیٰ کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی عورتوں کے ذریعے سے جو کی جاتی تھی، یہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ انڈسٹری بن گئی، کہ ان اشتہار میں آنے والی عورتوں کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے. حالانکہ ان کے دفتروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں امریکہ کے اندر، آج بھی یہ ہے اور یہاں کے بھی حالات ایسے ہی ہیں، یہ جو عورتیں آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کی تنخواہ جو ہوتی ہے مردوں کی تنخواہ سے کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ اس مقصد سے نہیں لے کر کے آ رہے ہیں، یہ مقصد تو دوسرا مقصد تھا، وہاں ان کو زیادہ پیسے دینے پڑے. حالانکہ عورتوں کی تنخواہ ویسے زیادہ نہیں ہوتی، ہمیشہ مردوں سے کم ہوتی ہے، آج بھی یہی معاملہ ہے ان کا. جب ہی ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں، شور کرتے رہتے ہیں، تنخواہیں جو ہے وہ برابر چاہیے، ہمیں برابری کی تنخواہ کے ابھی بھی نعرے لگ رہے ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر معاشرے کا نظام اپنا بگاڑا نا، کوئی پاکستان انڈیا میں آ کے کوئی تھوڑی کام شروع کیا تھا، یہاں تو اب آیا یہ سارا کا سارا معاملہ. پہلے انہوں نے امریکہ کا معاشرے کو تباہ کیا ہے نا، یورپ کے معاشرے کو تباہ کیا ہے نا اس طریقے سے. یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے. کہاں جی گورے ہیں تو گورے کے وفادار ہوں گے، عیسائی ہیں تو عیسائی کے وفادار ہوں گے، یہودی ہیں تو یہودی کے نہیں، یہ کسی کے وفادار نہیں ہے، یہ صرف اپنے وفادار ہیں، بلکہ حقیقت میں شیطان کے وفادار ہیں. دوسرا کیا اس سرمادارانہ نظام کا، کہ اس کے اندر اجتماعی مسائل تو ہوتے نہیں ہیں کہ بھئی میجورٹی جو ہمارے عوام ہیں ان کا فائدہ ہو، تو اس وجہ سے جس طریقے سے بھی پیسے بنتے ہیں اس کے اندر پیسے لگائیں گے. اگر فلاح و بہبود کا کام ہے اس کے اندر پیسے نہیں بنتے تو وہاں پہ پیسے نہیں لگائیں گے، یا کم لگائیں گے پیسے. اچھا، فلاح و بہبود کا جو نظام ہوتا ہے وہ بھی کیا نظام ہوتا ہے ان کا، لگاتے تو ہیں یہ خوب، جیسے آپ نے واقعات بڑے سنے ہوں گے کہ جو بلینئرز ہیں، جو ٹریلینئرز ہیں، سب سے زیادہ مشہور نام اس کے اندر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا ہے، ٹریلین ڈالر سے زیادہ ان کی نیٹ ورتھ پہنچی ہوئی ہے. تو ان کے جو چیریٹی کے سسٹمز ہیں وہ بھی ملینز میں نہیں بلینز میں ہوتے ہیں، تو چیریٹی کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں. کیپٹل سسٹم کے جو امیر ہیں، جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وارن بوفے کو اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی اور کس طرح کے جو نام ہیں مجھے باقی نہیں آتے، تو ان کے چیریٹی کے اوپر بھی ملینز اینڈ بلینز لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو یہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں نا، اب یہ ایمان والے تو ہیں نہیں، آخرت پر تو ان کا ایمان ہے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے سارے مسئلوں کے اوپر ان کا حل کر دینا ہے. تو ان کا جو خرچہ ہوتا ہے اب یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو یہ ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، اٹ میکس می فیل گڈ اباؤٹ اٹ، مجھے ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا، جب لوگ جو ہے وہ اچھے سے زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ. تو یہ سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے. ہمارے دین کے اندر جو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اس میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. نیکی کرنے کے بعد اگر ہو جائے خوشی تمہیں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اپنی خوشی کی خاطر نیکی کرنا اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ نیکی تو قبول ہی نہیں ہوگی تمہاری. نیکی تو صرف وہ قبول ہوگی جو کہ آخرت کے ثواب کے لیے کی جائے، اور کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اور تفصیل سے اس کے اوپر تفسیر کے اندر اور بیانات کے اندر بات ہو چکی ہے. تو ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ یا تو اس نیت سے ہوتی ہیں کہ ہاں بھی واقعی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے مدد کر رہے ہیں، لیکن ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، یا یہ کہ ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، دے وانٹ ٹو سی دا ورلڈ ان اے سرٹن وے، یہ بھی دنیا کا نظام جو ہے نا وہ ایسے نہیں ایسے چلنا چاہیے، جیسے آج کل بہت چل رہا ہے کہ جی بچے جو ہیں وہ کم پیدا ہونے چاہیے تاکہ انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اور غریب ملکوں کے اندر ریسورسز جو ہیں وہ اچھے سے مینج ہو سکیں. تو اب بچے کم پیدا ہونے چاہیے کیسے جی؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ سسٹمز اچھے بنائیں گے،
اور ہیلتھ سسٹم بنانے کے لیے پھر اوپر سے ویکسین بھی لگائیں گے تاکہ کم لوگ مریں, ورنہ تو بچے اتنے جلدی مر جاتے تھے. انڈیا میں, افریقہ میں پیدائش کے بعد بہت زیادہ بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں ابھی بھی. تو چونکہ بچے مر جاتے ہیں, بل گیٹس کا تصور کیا ہے؟ بل گیٹس جو ہے وہ لوگوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا. ہم نے بھی اپنا بھی تو ہماری بھی تو حرکتیں ہیں نا بہت عجیب و غریب قسم کی, جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم. حالانکہ اس نے ورلڈ پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے ویکسین, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ. اس نے یہ اس لیے کیا کہ بھائی لوگ جو ہے نا وہ بیماریوں کی وجہ سے ان کے بچے پیدائش کے بعد مر جاتے ہیں, تو وہ اور بچے پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ 7-8 تو ہوں کم از کم, تاکہ ان میں سے اگر 5-6 مر بھی جائیں گے تو 2-3 تو بچ جائیں گے نا بھائی ہمارے بڑھاپے کی مدد کے لیے, سہارے کے لیے. تو اگر ہم ویکسینیشن کا سسٹم ایسا بنا لیں کہ بچوں کی جو اموات ہیں وہ ختم ہو جائیں, تو پھر نیچرلی لوگ جو ہے نا وہ زیادہ بچہ پیدا کرنے کی کوشش چھوڑ دیں گے اور 3-4 بچوں کے اوپر اتفاق کر لیں گے. یہ اس کی فلسفی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکسین بالکل ٹھیک ہے, میں خالی بل گیٹس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی وہ فلسفی نہیں تھی جو ہم نے جھوٹ اس کے اوپر گڑ دی ہے. تو مقصد کیا کہنے کا؟ وہ یہ کہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ان کا نظام ہے. اب اس کے لیے یہ اپنے چیریٹی کو, اپنے صدقات کو, اپنے خیرات کو اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. عیسائی جو مشنریز ہوتے ہیں وہ خوب جا کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن کس لیے؟ ایک ہاتھ سے کمبل لو, دوسرے ہاتھ سے بائبل لو. اگر بائبل لیتے ہو تو میں تمہیں کمبل دوں گا سردی سے بچنے کے لیے, اور اگر بائبل نہیں لیتے کمبل بھی نہیں ملے گا. ہمارا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ قرآن دو, قرآن لو گے تو میں کمبل دوں گا, نہیں تو میں قرآن بھی نہیں, میں تو کمبل بھی نہیں دوں گا. ہمارے دین میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو ان کے یہاں صدقہ خیرات بھی جو ہے نا وہ اس نیت سے ہوتا ہے, یا تو اس نیت سے یا دوسری نیت سے. اور پھر جو سرمایہ کا ارتکاز ہوتا ہے چند ہاتھوں کے اندر, کیونکہ پیسے کے اوپر پیسہ بنانا, رائٹ, سود در سود در سود, جوا بھی حلال ہے اور جو بھی اس طرح کی طریقے ہوتے ہیں پیسے سے پیسے بنانے کے, وہ سارے کے سارے انہوں نے حلال کر کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی اس کے اندر نہ خدا خوفی کا تصور ہے اور نہ کوئی شریعت اور سنت اور قوانین ہے اس کے اندر. چند قوانین جو حکومتوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ قوانین بھی بیسیکلی مروڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. حضرت نے اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بات کری ہے. تو ان کے جو اس نظام سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں نا کہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے اس کے اندر, یا یہ کہ ہم دیندار بننے کے بعد بھی ان کے نظام کی نفرت ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے. تو آخری بات کر کے, چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے, یہ آج ختم کرے گا کہ ہمارے دین کے جو اقتصادیات ہیں نا, ان میں سے چند بنیادی باتیں, چند بنیادی باتیں کیا ہیں جو کہ بالکل مختلف ہیں اس کیپٹلزم سسٹم سے. نمبر ون, صدقہ خیرات جو آپ دیتے ہیں, اچھا بلکہ پہلی بات ہی جو ہے وہ صدقہ خیرات ہی کے اوپر ہے, باقی تفصیلات اور بھی ہیں لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے. جو آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں, غریبوں کے اوپر خرچ کریں, دین کے اوپر خرچ کریں, کسی بھی چیز پہ خرچ کریں نا, یہ آپ اپنے مال میں سے نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ یہ آپ اس مال میں سے دے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کا آغاز ان آیات سے فرماتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانے والے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور صلاۃ کو قائم کرنے والے ہیں, ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک ایمان والے کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ بظاہر تو اپنی جیب میں سے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ رزق دیا ہے اور میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس رزق کو آگے بانٹ رہا ہوں. جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ رب کا دیا ہوا رزق والا کانسیپٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ایمان بنیادی نہیں ہے اس کی. دوسری چیز کہ یہ جو خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کا اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں خالی وہاں خرچ کروں گا جہاں پہ میرے ڈیزائرڈ ریزلٹس ملتے ہوں. جیسے دنیا دار ہے تو میں ادھر خرچہ کروں گا کہ جہاں سے کہ مجھے کچھ مال ملتا ہو, کچھ پیسہ ملتا ہو, پروفٹ ملتا ہو. یا اگر دیندار ہے تو خرچ وہاں پہ کرے گا جہاں پہ کچھ دین کا کام نظر آ رہا ہے، مدرسے کا کام نظر آ رہا ہے، جماعت کا کام نظر آ رہا ہے، کوئی اور اس قسم کا دینی کام نظر آ رہا ہے وہاں پہ. اور اگر دینی کام ادھر نہیں ہو رہا یا ٹھیک سے نہیں ہو رہا، اچھے سٹینڈرڈ پہ نہیں ہو رہا، تو نہیں دے گا. نہیں، ہمارا دین جس صدقے کی بات کرتا ہے اس میں فرماتا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ جو کہ اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں، فیضاعفہ، پس وہ اللہ ان کے اس دیے ہوئے قرضے کو جو کہ اللہ کو انہوں نے دیا ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. اب ان کو اس بات کی پرواہ تھوڑی بہت تو خیر خواہی کی نیت سے ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اچھی جگہ لگائیں، بیکار کی جگہ پہ خالی جو ہے وہ نہ لگائیں، اچھی جگہ لائیں جہاں جگہ پر فائدہ ہو رہا ہو. لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ اپنے سرمایہ کو ڈوبتا ہوا محسوس نہیں کرتے، میرا سرمایہ ڈوب گیا، میرا پیسہ ڈوب گیا، اور میں نے ادھر کی بجائے میں کہیں اور خرچ کر دیتا. بھائی میں نے تو اللہ کو قرضہ دیا ہے اور نیت تو میری اللہ کی رضا تھی، تو اللہ نے تو اس کو بڑھا کے مجھے قیامت کے دن واپس کرنا ہی ہے. تو یہ تصور تو غیر اسلامی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسری چیز جو کہ اصول کے طور پر ہمارے دین کے اندر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اسیم، کہ جو ربا ہے، انٹرسٹ ہے، سود ہے، یوشری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے ہیں، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ میں جو صدقہ دے رہا ہوں، صدقہ دینے سے میرا مال ظاہری طور پر گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ گھٹ نہیں رہا بلکہ وہ بڑھ رہا ہے. اور بڑھ بھی کیسے رہا ہے؟ کہ اس کے اندر کثرت بھی آئے گی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے صدقہ خیرات دینے سے. تو یہ بنیادی اصول ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بنیادی اصول ہیں، لیکن خرچ کرنے کے اصول کہ ہمارے دین کے اندر یہ ہمارا یعنی یہ سرمایہ والا سسٹم ہے، اس طریقے سے انسان اپنا بھی مال کماتا ہے اور پھر اس مال کو جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر پھیلاتا بھی رہتا ہے، تو اس سے ایک بہترین صحت مند معاشرہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو برائن صاحب جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ماڈرن اکانومی کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں تو مسئلے جو ہیں وہ 1/3 حل ہو جائیں گے، تو ہم نا اس کے دھوکے کے اندر 1% بھی نہیں آئیں، ہم 1% بھی اس کے دھوکے میں نہیں آئیں. اگر اب تک ہمیں ان کے معاشی نظام کے تفصیلات کا نہیں پتا ہے تو تھوڑا ہمیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ علم کے ساتھ پھر ہم اس شیطان کے وسوسے کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ ہم بہت آسانی سے جو ہے نا وہ ان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے دین کے بارے میں جو ہے وہ شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو وسیع فرمائے، ہمارے دین کو ہمارے لیے سوچ اور فکر اور دل کی کنوکشن بنا دے، عشق بنا دے ہمیں ہمارے لیے ہمارے دین کو، اور اس طرح سے پھر اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے کریم، عطا تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ، اپنی محبت کو پیدا فرما،
اے اللہ محبت کی چاشنی ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ الفت و محبت اپنے آپ سے، اے اللہ آپ کی ذات سے الفت و محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما، اے اللہ ہمارا نفس بہت سرکش ہوا ہے، اے اللہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہمارے اندر سے کب ختم ہوگا، اے اللہ کب یہ نفس مطمئنہ سے تبدیل ہوگا، اے اللہ کب ہم اپنی زندگی کو فائدہ مند بنانے کی اے اللہ ابتدا کریں گے، اے اللہ ہماری یہ زندگی کب بندگی سے تبدیل ہوگی، اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی سیدھا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے اے اللہ ہمارا اب پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک متقی بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ نفس کی پجاریوں کی فہرست سے ہمارے نام کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی دلوں کا اطمینان عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کا اطمینان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی پرسکون بنا دیجئے، اے اللہ آپ کی رضا سے راضی بنا دیجئے، اے اللہ آپ کی عطا کے اوپر اے اللہ شکر کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اگر آپ کی اے اللہ عطا کے اندر کسی قسم کی ظاہری کمی نظر آئے تو اے اللہ اس کے اوپر صبر کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی صابرین میں سے بنا دیجئے، اے اللہ نیکی کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ صبر اور استقامت کے ساتھ اے اللہ صراط مستقیم کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ایمان والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اے اللہ ہمارے دور کے اندر جو بھی اے اللہ ایمان والے ہیں، آپ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری کی نفرت کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دیجئے، اے اللہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اے اللہ اس کو ہمارے لیے وعید بننے سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہم ہر بہت بہت طریقوں سے اے اللہ آپ کے دشمنوں کا کی مشابہت اختیار کر جاتے ہیں، اے اللہ ظاہری طور پر باطنی طور پر اے اللہ آپ اس عظیم گناہ کبیرہ سے ہماری اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں جیسا بننے کی اور بننے کی تمنا رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری کا نظام اے اللہ ہماری طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ اس کا گھیرا ہمارے اوپر تنگ سے تنگ تر ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے آپ کو اپنے آل اولاد کو اے اللہ بچانا اس سے بہت زیادہ مشکل نظر آنے لگا ہے، اے اللہ بالکل بے بس ہوئے ہیں، اے اللہ جس چیز کو اپنے لیے نقصان دہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اے اللہ دل و جان سے اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اے اللہ کچھ اس کے خلاف کرنے کی اپنے اندر قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ اتنی بے بسی والی کیفیت کے اندر آ چکے ہیں، اے اللہ ظاہری طور پر آزادی والی زندگی گزار رہے ہیں لیکن حقیقت میں تو انتہائی غلامی والی زندگی سے دوچار ہیں، اے اللہ اس غلامی والی زندگی کو اب ختم فرما دیجئے، اے اللہ اب اپنے دین کی فضاؤں کو چلا دیجئے، اے اللہ اب ہمیں بھی عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا میں ہمیں بھی عزت دار قوم والا بنا دیجئے، اے اللہ تیرا بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے ہمارے گناہوں کو چھڑوا دینا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بس چھڑوا دیجئے، اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے، اے اللہ عافیت اور عفو درگزر والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ نیکی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ظاہر داری سے اے اللہ بڑھ کر کے اے اللہ دین کے باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کا دین جو کہ ایک پورا نظریہ لے کر کے آیا جس کے اندر کے ساری فکر جو ہے وہ آخرت کی فکر ہوتی ہے اور دنیا کی فکریں جو ہے وہ آخرت کی فکر کے تابع ہوتی ہیں، اے اللہ آپ کے دین نے آپ کے قرآن نے تو ہمیں بتایا کہ تمہاری خواہشات تو جنت میں جا کر کے پوری ہوں گی، اس دنیا کے اندر تمہاری خواہشات میں پوری کرنے کے اندر بہت ساری شرطیں لگا دیں، اے اللہ ہمیں ہمارا تو جو دین ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اے اللہ یہ کیسا دین ہے جو کہ تیرے قرآن کے سے تو موافقت نہیں رکھتا، اے اللہ تیری رضا سے تو موافقت نہیں رکھتا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جہاں تک ہماری خواہش آپ کی خواہش کی موافقت کے ساتھ پوری ہوتی ہو، اے اللہ وہاں پر آپ اپنی خواہش کی اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے، اے اللہ جہاں کہاں پر بھی وہ رکاوٹ بنتی ہو آپ کے راستے میں بڑھنے کی، اے اللہ دین کے راستے کے اوپر چلنے کی، تو اے اللہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی، اے اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت آپ کی عزت کے اوپر مر مٹنے والوں میں ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو اے اللہ شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بس میں تو کچھ نہیں، اے اللہ ہم کسی اور چیز کی کیا حفاظت کریں گے، اے اللہ ہم سے تو ہماری اپنی حفاظت نہیں ہو رہی، اے اللہ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اے اللہ ہم تیرے ہر بہن کی حفاظت کیسے کریں گے، اے اللہ تو ہماری اس بے بسی کے اوپر ترس کھا کر کے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں جن کی وجہ سے ہم اس نوبت تک پہنچے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو اپنی زندگیوں کو ضائع کر بیٹھے، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے ہاتھوں آپ کی دو انگلیوں میں ہر ایک کا دل ہے، اے اللہ جس طرف چاہیں آپ پھیر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت والی زندگی کی طرف پھیر دیجئے، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی کی طرف پھیر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو سکیں، اے اللہ قلب سلیم بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی اور نفس پرستی کی خواہشات کو ہمارے دلوں کے اندر سے اے اللہ کوٹ کوٹ کر کے نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ دھوکوں سے حفاظت فرما، اے اللہ کفر اس وقت ہمیں دھوکے کے راستے سے، اے اللہ جو دین ہمارے پاس بچ گیا ہے اے اللہ اس دین کو بھی ہم سے چھین لینا چاہتا ہے، اے اللہ تیری زمین کے اوپر تیری دین کا نظام ہم کیا چلائیں گے، اے اللہ جو اپنے چھوٹے سے بدن کے اوپر تھوڑا بہت دین کا نظام چڑھا کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ دھوکوں کے ذریعے سے اے اللہ وہ ہمیں اس دین کے نظام سے بھی محروم کر دینا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ان کے دھوکوں کی اے اللہ سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کم از کم اتنے درجے کی سمجھ کہ ہم اپنی حفاظت کرنے کے تو قابل ہو سکیں، اے اللہ ہمارے تو سمجھ کچھ نہیں لگ رہی، اے اللہ دھوکوں کو بھی ہم اے اللہ اپنی خیر خواہی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اے اللہ ہماری حقیقت کی نگاہیں اے اللہ بالکل بند ہو چکی، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات سے اپنی نگاہوں کو بند کیا، اے اللہ تو نے ہمیں اپنی خیر خواہی سے بھی اے اللہ اپنے فائدے سے بھی اندھا کر دیا، اب ہمیں اپنا فائدہ بھی سجھائی نہیں دیتا، اے اللہ اپنا نقصان بھی سجھائی نہیں دیتا، اے اللہ ہمارے اندر کی آنکھ کو کھول دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی بصیرت اور بصارت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کے اندر ہم اندھے بنے رہے تو اے اللہ آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی ایسے لوگ اندھے ہی کھڑے کیے جائیں گے، اے اللہ اس دوہری اندھے پن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن ہم اندھا کھڑا نہیں ہونا چاہتے، اے اللہ اس دن ہی تو امید لگی ہے کہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، اے اللہ آپ کی زیارت ہوگی، اے اللہ اگر وہاں پر بھی اندھے بنے رہے تو ان باتوں سے بھی محروم رہ جائیں گے، اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کے اوپر دین کا پٹا ڈالا ہوا ہے، لوگ ہمیں دین دہار کہتے ہیں، لوگ ہمیں دین کا اللہ دین پہ چلنے والا کہتے ہیں، دین کا علم رکھنے والا کہتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے اندر کی کیفیت تو آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ حقیقت میں ہم کتنے دین والے ہیں، اے اللہ ہمارے اس ظاہر کو آپ حقیقت سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو حقیقت سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے عشق کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجئے، اے اللہ عاشق سنت بنا دیجئے، اے اللہ دین کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری، اے اللہ دین کے خلاف جو بھی بری باتیں ہیں، اے اللہ ان سب سے نفرت شدیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے کراہیت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے
اللہ جو مکروحات شرعیہ ہیں ان کو ہماری مکروحات طبعیہ بنا دیجئے. اے اللہ جس طرح دنیا جسمانی نجاستوں سے ہمیں گھن آتی ہے, اے اللہ ہر قسم کی روحانی نجاست یعنی گناہ سے بھی ہمیں گھن کی کیفیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اس کے قریب جانا بھی نہ پسند کریں, اے اللہ دور بھاگنے کو ترجیح دیں. اے اللہ ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کی, اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اے اللہ گناہ کے موقعوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرف گناہوں کے موقع ہیں, اے اللہ منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں ہماری اولاد کو ہڑپ کر جائیں. اے اللہ ان مواقع سے اے اللہ آپ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزر جانے کی, اے اللہ آپ کے پاس پہنچ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ موت کی سختیوں سے حفاظت فرما, اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, اے اللہ قیامت کے دن کی آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں, اے اللہ جس چیز سے بھی پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کاموں کو آسان فرما, اے اللہ بگڑے ہوئے کاموں کو بنا, الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا. اے اللہ اپنی آخرت کی فکر کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ دنیا کی بیکار کی فکروں سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اس کی بھی توبہ کو آج قبول فرما. اے اللہ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اللہ ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو تیرے نیک بندے اے اللہ کہیں بھی بیٹھے تجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ ان کی ان مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.